من لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. متمزاد، پچھلے جمعے کی نشست میں ہم نے فلسطین پر اسرائیلی جارحیت اور امت مسلمہ کا طرز عمل اور لائے عمل، اس موضوع پر چند گزارشات ہیں کہ جو کسمنی تھیں اور سامنے رکھی تھیں. اس وقت پوری دنیا میں قضیہ فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیلی جارحیت اور ظلم و ستم کے حوالے سے ایک احتجاج ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت مبارک ہے. عوامی سطح پر جو بھی جس قابل ہے اسے اپنا احتجاج ہے کہ جو کہ ریکارڈ کرانا چاہیے، اور اس حوالے سے اپنا جو بھی لائے عمل ہے وہ مرتب کرنا چاہیے. پچھلے دنوں ہمارے سپہ سالار نے بھی، چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی بڑی جوشیلی تقریر ہے کہ جو کہ کی ہے، اور اس پر انہیں مبارکباد بھی بہرحال دینی چاہیے. لیکن یہ بات ہم پچھلے نشستوں میں یہ عرض کرتے رہے ہیں، حکومتی سطح پر اور جو بھی مقتدر طبقات ہیں اور حلقے ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، اقتدار دیا ہے، اور وہ باتوں سے آگے بڑھ کر اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ان کے اختیار میں، لہذا اگر وہ صاحبان اقتدار بھی صرف باتوں سے کام چلائیں تو بہرحال یہ ایک المیہ والی بات ہے، ایک ڈائلیما ہے، اور ہماری جو جرم ضعیفی ہے اسی کی ایک جھلک ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے. تو جس کے پاس جتنی قوت ہے اسی حساب سے اس سے محاذبہ بھی روز قیامت ہونا ہے. تو عوام سے تو آگے بڑھ کر مقتدر طبقات کو باتوں سے آگے بڑھ کر اور بہت کچھ کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے فلسطینی بھائیوں پر خصوصی رحم فرمائے، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اور ان کا جو بھی جذبہ ہے، شوق شہادت ہے، اس میں اور جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے اور ان کو ثابت قدم رکھے. بہرحال یہ جو مسئلہ فلسطین ہے اس کو مردہ نہیں ہونے دینا، اس کو زندہ رکھنا ہے. اور مسئلہ فلسطین کا جو بھی تجزیہ ہے، یہ تجزیہ ناممکن رہے گا اگر اس مشرق وسطی میں جو بھی اس وقت کھیل جاری ہے ظلم و ستم کا، اور جو اسٹیج ہے کہ جو کہ وہ تیار کیا گیا، اس میں اگر جو ظالمانہ کردار جس قوم کا ہے اگر اس کو واضح نہ کیا جائے، اور وہ مرکزی کردار اور ظالمانہ کردار ہے اصل میں قوم یہود کا، اور یہ آج کی انسانی دنیا کا جو بھی ماحول بگڑا ہے اور تہذیب کے اندر جو بھی فساد ہمیں نظر آتا ہے، اس میں سب سے بڑھ کر جو بھی حصہ ہے وہ اسی اصل میں قوم یہود کا ہے کہ جو اسرائیل کے نام سے اس وقت گلوب پر موجود ہے. انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم قرآن مجید سے اس یہود کے جو جرائم ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. یعنی یہ یہود، یہ جو قوم ہے، اس کے اندر اللہ کی جو نافرمانی ہے اس کی سرشت میں جو ہے وہ موجود ہے، اور ڈے ون اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو نافرمانیاں وہ ہمارے سامنے رکھ رہا. یعنی 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے یہ حقیقت کو منکشف کر رہا ہے کہ تم اپنے اصل دشمن کو پہچانو، تمہارا اصل دشمن کون ہے اور اس کا کردار کیا ہے. تو آئیے ذرا قرآن مجید کی چند آیات سے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ قوم یہود کا کردار کیا رہا ہے انسانی تاریخ میں. دیکھیں دو آیتیں تو ابتدان میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جس میں قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 82 ہے 82 کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم سب سے زیادہ، یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے مجھ سے اور آپ سے، اور ہمیں یہ آگاہ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم سب سے زیادہ دشمنی میں تم اہل ایمان کے لیے کس کو پاؤ گے؟ سب سے زیادہ جو اہل ایمان کے دشمن ہیں تم پاؤ گے یہود کو اور وہ لوگ کی جنہوں نے شرک کیا. یعنی 1400 سال پہلے بھی یہ مشرکین اور یہود کا ایک گٹھ جوڑ تھا کہ جو کہ ہمیں نظر آتا تھا قرآن مجید اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. اور آج بھی اس سیناریو میں اگر ہم دیکھیں پورے گلوب پر تو یہ یہود جو کہ اسرائیل میں بیٹھے ہیں اور بالکل برابر میں جو یہ انود ہیں مشرک ہندوستان، یہ اصل میں آج بھی یہ گٹھ جوڑ ہے مسلمانوں کی شدید ترین دشمن جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہی یہود ہیں اور یہ ہندوستان اس وقت. اور 1400 سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ انہی دو دشمنوں کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ ہمارے سامنے واضح رکھ رہا ہے کہ تم اہل ایمان کے لیے لوگوں میں سب سے زیادہ جو دشمن پاؤ گے اپنا وہ کس کو پاؤ گے؟ نمبر ایک یہود، اور پھر وہ لوگ کی جنہوں نے شرک کیا. تو یہ تو واضح کر دیا گیا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 82 میں ہمارے اصل دشمن. پھر قرآن مجید بارہا یہ بات ہمیں ہمارے سامنے رکھتا ہے، جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ جس میں اہل ایمان ہی سے مجھ سے اور آپ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت سمجھنا، دوست مت بنانا. بعضهم اولیاء وبعض، یہ ایک دوسرے کے پشپنا ہیں، ایک دوسرے کے دوست. اور آج بھی آپ دیکھیں یہ امریکہ اور اسرائیل ہی کا گٹھ جوڑ ہے کہ جو یہ کفر، یہ امت مسلمہ کے خلاف جو ہے وہ متحد ہو چکا ہے. الکفر ملت واحدہ، یعنی یہ کفر اسرائیل کا اور امریکہ کا یہ امت مسلمہ کے خلاف بالکل یکجا ہو چکا ہے، اس کا اکٹ ہو چکا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ دوست ہیں. اور ہمیں وارن کر دیا گیا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُم مِّنْهُم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہود و نصارہ کو دوست بنائے گا تو پھر اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. تو لہٰذا یہ ہے کہ چاہے وہ جتنا بھی اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگائے رکھے، نام عبد الرحمن ہو، عبداللہ ہو، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی جو بھی محبتیں ہیں، اس کی دوستیاں اگر یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کا شمار پھر انہی میں سے ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور چارج شیٹ لگا دی گئی ایسے لوگوں کے لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دے گا. اور یہاں ظالم سے مراد کون ہے؟ کہ جو کہ یہود و نصارہ کو جو ہے وہ اپنا دوست بنائے، کہ جو اصل دشمن ہے امت مسلمہ کے اور اسلام کے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو قرآن مجید نے ہمارا جو اصل دشمن ہے اس کی طرف رہنمائی بھی فرما دی 1400 سال پہلے قرآن مجید میں، اور ہمیں جو ہے وہ وارن کر دیا کہ اپنے اصل دشمن کو پہچانو، ان سے دوستیاں نہ بڑھاؤ. اب یہ جو یہود ہے اس کا جو کردار ہے، اس کے جرائم پر تو ابھی آگے کچھ لسٹ ڈاؤن ہم کر دیں گے کچھ جرائم، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بہت ہی شروع سے ایک مرض ہے کہ جو کہ جس میں یہ مبتلا ہے، اور یہ مرض ہے سپیریورٹی، یعنی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے، سپیریئر سمجھنے. اور یہ نسلی تفاخر کا مرض ہے کہ جو بالکل ابتدا سے ان کے اندر موجود. اور قرآن مجید میں ان کا جو نسلی تفاخر ہے، اپنے آپ کو سب سے پوری انسانیت سے برتر سمجھنا، سپیریئر سمجھنا، اس کی چند جھلکیاں ہیں کہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے. مثلا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 ہے کہ جس میں ان کا جو زوم ہے، ان کا جو گھمنڈ ہے وہ بیان ہوا کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤ. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں اور بڑے چہیتے ہیں. یعنی ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. یہ جو بھی اللہ کے عذاب ہیں یہ غیر یہودی کے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بیٹوں کی مانند. جس طرح سے ایک والد اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہتا اس کی غلطی پر، بالکل اسی طرح سے ہم بھی بالکل پاک، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اور اس کے بیٹوں کی مانند. تو یہ ان کا ایک تفاخر ہے کہ جو کہ قرآن مجید نے سامنے رکھا. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا قول نقل کرتا ہے کہ ذالک بانہم قالوا، انہوں نے یہ کیا کہا کہ لن تمسن النار الا ایام معدودات، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی جہنم کی مگر گنتی کے چند دن. یعنی ان کا تصور یہ تھا کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ تو غیر یہودیوں کے لیے، اور یہودی تو وہ بنائے ہی جنت کے لیے گئے، اور یہ ہے کہ ہمیں تو آگ اگر چھوئے گی بھی فار ایگزامپل، تو وہ بھی چند گنتی کے چند دن، اور وہ بھی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں تھوڑے دنوں کے لیے آگ میں رکھے گا اور پھر نکال لے گا کہ تاکہ لوگوں کو عدل ہوتا ہوا محسوس ہو، ورنہ ہم تو جہنم کے لیے بنائے نہیں گئے. یہ ان کا زوم باطل. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آگے ارشاد ہے کہ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا کہ جو یہ گھڑتے ہیں دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جو بھی باتیں. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں بھی ان کا یہی قول نقل کیا گیا کہ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَى، یہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے یہود و نصارہ کے، یعنی جنت تو ہمارے لیے بنائے گئے. تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ تلکا، یعنی فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ تلکا امانیہم، یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں، یہ ان کی امانیاں ہیں، خوشکن خواہشات ہیں. یعنی جب بھی کوئی قوم، کوئی امت آسمان سے پاتال پر گرتی ہے تو وہ گرتے گرتے کچھ ہاتھ پاؤں مارتی، کچھ خوشکن خواہشات ان کے اس کے اندر جنم لیتی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتے ہیں، یہ ان کے صرف وشفل تھنکنگز ہیں، خوشکن خواہشات ہیں، اصل سے اس کا کوئی تعلق. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے فرمائیے کہ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کوئی اللہ نے چٹھی لکھ کے دی ہے تمہیں کہ تم ہی جو ہے وہ صرف جنت میں جاؤ گے اور باقی سارے جہنم کے لیے بنائے گئے، تو لیاؤ کوئی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو. تمہارا یہ نسلی تفاخر کا جو بھی زوم ہے، یہ ڈے ون ان کے اندر، ان کی سرش میں جو وہ موجود ہے. اس کی جو تصدیق ہوتی ہے اس نسلی تفاخر کے حوالے سے، اپنے آپ کو مزکہ اور جنتی سمجھنے کے حوالے سے، یہ تصدیق ہوتی ہے ان کی جو مذہبی کتاب ہے تالمود، اس میں کئی کوٹیشنز ہیں اور ان کی تعلیمات کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ موجود ہیں، کہ جو بچپن سے ہر یہودی بچے کے ذہنوں میں یہ باتیں ہیں کہ جو کہ ڈالے جاتی ہیں، اور تالمود میں یہ تعلیمات ان کو گھٹی میں ڈالی جاتی ہیں. اب میں آپ کے سامنے کم از کم 7 باتیں وہ لسٹ ڈاؤن کر رہا ہوں تالمود سے کہ جو کہ ان کے عقیدے میں یہ چیزیں شامل ہیں. نمبر 1، یہ لکھا ان کی تالمود کتاب میں کہ جو فرق انسان اور حیوان میں پایا جاتا ہے، جو ڈفرنس انسان اور حیوان میں پایا جاتا ہے، ویسا ہی فرق یہود اور دیگر اقواموں کے درمیان. یعنی انسان تو فقط کون ہے؟ وہ یہ یہود ہیں اور باقی سارے جانوروں کے مانند. پھر دوسری بات یہ لکھی ہے تالمود میں کہ یہودیوں کے علاوہ دیگر لوگ کتوں، گدھوں اور جانوروں کی مثل ہیں، اور ان کی روحیں جو ہے وہ ناپاک. یعنی ان کا یہ عقیدہ بہرحال ان کے ذہنوں میں موجود ہے آج بھی، کہ جس کے نتیجے کے طور پر اس وقت ارض فلسطین کے مسلمانوں کو یہ بالکل یعنی کوئی ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ ادر دین جنٹائلز گویمز، کہ ہم ہیں چنیدہ بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، منتخب بندے، اور باقی جو غیر یہودی ہیں وہ جنٹائل ہیں، گویمز ہیں، جانوروں کی مانند ہیں، جیسے چاہیں ہم ان کے ساتھ جو وہ سلوک کریں. پھر تیسرا قول ان کا ملتا ہے تالمود میں، یہ عقیدہ ان کا کہ غیر یہودی کسی ہمدردی کے مستحق نہیں. انہیں دھوکہ دینا، ان سے جھوٹ بولنا، ان کے ساتھ منافقت کا برتاؤ کرنا، یہ یہود کے لیے بالکل جائز ہے، اور اس لیے کہ وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور یہود کے بھی دشمن ہیں. یعنی جو بھی غیر یہودی ہیں ان کے بقول وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور یہود کے بھی دشمن ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ انہیں دھوکہ دینا، ان کے ساتھ جھوٹ بولنا، منافقت کا برتاؤ کرنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ یہود کے لیے جائز ہے معاذ اللہ. پھر چوتھی بات تالموت میں لکھی ہے ان کے عقیدے کے طور پر کہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں وہ یہود کی ملکیت ہے، اللہ نے انہیں ان پر تسلط بخشا ہے اور تصرفانہ حقوق ہیں کہ جو کہ عطا کیے. لہذا یہ ہے کہ یہ پوری زمین یہ کس کی ملکیت ہے؟ یہ یہود کی ملکیت ہے بقول ان کا جو بھی عقیدہ تالموت میں ہے. پھر یہ بھی چیز موجود ہے پانچویں بات کہ غیر یہودی کے مال کی حیثیت یہ متروکہ مال کی ہے، اور یہود میں سے جس کے ہاتھ یعنی غیر یہودی کا مال لگ جائے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. لہذا یہ ہے کہ کوئی پھر اس سے باس پوس کرنے والا نہیں، اور یہی وہ چھلکیاں ہیں کہ جو کہ ہمیں ان کا کردار فلسطین اور دیگر مقامات پر امریکہ کو استعمال کر کے وہ پوری دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. پھر چھٹی بات ان کے عقیدے میں یہ موجود ہے، تالمود میں یہ لکھا ہے کہ یہود کے اموال کو چرانا جائز نہیں، یعنی کوئی یہود کے اموال کو چرا نہیں سکتا. جہاں تک غیر یہود کے اموال کا تعلق ہے تو ان کی چوری کی جا سکتی ہے، یعنی جو غیر یہود ہیں ان کے مال کو ہڑپ کیا جا سکتا ہے، ان کے مال کی چوری کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں. اور ساتویں بات ان کے عقیدے میں یہ لکھی ہے کہ یہودی کے ساتھ خرید و فروخت میں دھوکہ جائز نہیں، یعنی کوئی بھی یہودی کے ساتھ خرید و فروخت میں، لین دین میں، تجارت میں دھوکہ نہیں کر سکتا. البتہ غیر یہودی کو دھوکہ دینے اور اسے دیے گئے قرض پر بھاری سود وصول کرنے کی اجازت ہے، یعنی ایک یہودی کسی دوسرے یہودی کے ساتھ سودی لین دین نہیں کر سکتا، حرام ہے ان کی شریعت، لیکن ایک یہودی کسی غیر یہودی کے ساتھ اگر کوئی قرض کا معاملہ کرے تو اس سے بھاری سود ہے کہ جو کہ حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی ممانعت. تو یہ تو چند جھلکیاں ہیں کہ جو کہ تالمود میں ان کی جو بھی عقائد ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے ایک نسلی اپنے ایک برتری اور سپیریئر ہونے کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی جھلکیاں ہیں کہ جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. باقی قرآن مجید میں ان کے جو عقائد ہیں ان کے اندر کس طرح سے بگاڑ آیا ہے اس کو بھی ذرا قرآن مجید ہی کے اندر ہم دیکھتے ہیں مختلف مقامات سے، کہ جیسے عقیدے کے اعتبار سے انہوں نے اللہ کو تو مانا لیکن اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کیا، اور شرک بھی وہ کیا کہ جو کہ شرک کی بدترین شکل ہے، شرک فی الذات، کہ جس میں جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا غضب ہے کہ جو کہ قرآن مجید میں بھڑکتا ہے. یعنی شرک کی اور بھی قسمیں ہیں، ایک شرک جو ہے وہ شرک فی صفات ہے کہ اللہ کے صفات جو کہ ایبسلوٹ ہیں، کہ اللہ ہر چیز دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، خبیر ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ ایبسلوٹ ہیں یہ صفات، اللہ ہر چیز دیکھنے والا ہے، ہر چیز سے باخبر، ہر چیز پر قادر. لیکن شرک پہ صفات کیا ہو جائے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو یہ درجہ دے دیا جائے کہ فلاں صاحب بھی جو ہے وہ ہر چیز دیکھنے والے معاذ اللہ، ہر چیز پر قادر ہے معاذ اللہ، لہذا یہ شرک پہ صفات ہو جائے. اسی طرح ایک شرک ہے شرک الحقوق، کہ اللہ کے حقوق ہیں، جیسے مثال کے طور پر سجدہ کرنا یہ کس کا حق ہے؟ یہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ حرام. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی غیر اللہ کو سجدے کیے جائیں تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حقوق میں شرک ہو جائے گا، شرک ان رائٹس. لیکن ایک شرک کی بدترین شکل ہے اور وہ ہے شرک ذات، کہ جو کہ ان یہود نے، نصارہ نے بھی کیا اور یہود نے بھی کیا، اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ آتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ انہوں نے یہ کہا کہ مسیح عیسیٰ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ دونوں گروہوں نے بنی اسرائیل میں سے، یہود و نصارہ نے، اپنے انبیاء کو کہ جو کہ اللہ کی مخلوق ہیں ان کو اللہ کا درجہ دے دیا، اور یہ کہ الوہیت میں اللہ کی وہ شامل کر لیا. یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے. تو بہرحال اس کے پیچھے پوری یعنی ایک داستان ہے کہ کس طرح سے محبت میں غلو کر کے انہوں نے اپنے انبیاء کو الوہیت میں جو ہے وہ شامل کر لیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک عقیدے کے اعتبار سے انہوں نے شرک کیا، عملی لحاظ سے ان یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور صوفیاء کو اپنا رب بنا لیا. اور قرآن مجید میں یہ سورہ توبہ ہی کی آگے آیت نمبر 31 میں یہ بات ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور صوفیاء کو اللہ کے مقابلے پہ رب ہے کہ جو کہ تسلیم کر لیا۔ حضرت مطب بن عدی کہ جو کہ ایک یہودی عالم تھے اور یعنی انہوں نے عیسائی تھے بلکہ، اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس آیت کی تشریح چاہی کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے علماء اور صوفیاء کو کبھی بھی رب نہیں بنایا، تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پر فرما رہا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ دیکھو تم اپنے علماء اور صوفیاء جو بھی وہ حرام جس شے کو قرار دیتے کیا تم اس کو تسلیم کرتے تھے؟ تو انہیں کہا کہ ہاں بالکل ہم کرتے تھے۔ کہ کہا کہ اگر تمہارے علماء اور صوفیاء کسی کو حلال یا حرام ٹھہرا دیتے تھے کیا تم اس کو مانتے تھے؟ کہا کہ بالکل مانتے تھے۔ کہا کہ یہی تو رب بنانا ہے، یہ حلت اور حرمت کا اختیار فقط کس کو ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، لیکن تمہارے جو بھی دنیا دار علماء اور صوفیاء ہیں انہوں نے فتویٰ فروشی کی اور کس طرح سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے کے اور تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکی اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے احکامات ہیں، اور تم نے آنکھیں بند کر کے ان کی باتیں مان لی، شریعت سے بھی جو ہے وہ پہلو تہی کیا اور اس کی طرف رخ نہیں کیا، کیا اصل حقائق کیا ہے؟ یہی تو رب بنانا ہے۔ تو بہرحال عقیدے میں یہ بگاڑ کہ انہوں نے اللہ کے انبیاء کو الوہیت میں شامل کیا اور عملی اعتبار سے انہوں نے اپنے علماء اور صوفیاء کو رب بنا لیا اور جس کو وہ حلال و حرام ٹھہراتے تھے اس کو حلال و حرام جانتے تھے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں وہ واقعہ بھی ہمارے ذہنوں میں یقیناً تازہ ہوگا کہ شریعت دینے کا وعدہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جب ان کے درمیان موجود ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ کے گئے کہ میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے تورات دینے کے لیے، شریعت دینے کے لیے کوہ طور پر، اور پیچھے اپنا نائب بنا کے گئے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو، وہ بھی رسول تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے کوہ طور پر، پیچھے انہوں نے سامری کے بہکامے میں آ کے کس کو اپنا معبود بنا لیا؟ ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس سامری نے ان کے جو بھی زیورات تھے ان سے لے کر اور اس کو آگ پہ پگلا کر اور ایک یعنی گائے کا تھڑ ہے کہ جو کہ بنایا، اور یہ ہے کہ اس میں جب ہوا پاس ہوتی تھی تو ایک گائے کے ڈکارنے کسی آواز آتی تھی کہ جیسے گائے ہیں کہ جو کہ بول رہی۔ تو انہوں نے سامری نے ان کو بہکایا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام تمہارے جو رسول ہیں وہ تو پتنی رب کی تلاش میں کہاں چلے گئے، تمہارا رب تو یہاں پر موجود ہے۔ اور آنکھیں بند کر کے انہوں نے سامری کے بہکاوے میں آنکھیں، اور یہ ہے کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا، شرک کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اور یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا اور کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے، لیکن پیچھے تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے ان کے بعد بچھڑے کو جو ہے وہ معبود بنا لیا، اور یہ ہے کہ تم تھے ہی جو ہے وہ ظالم یعنی مشرک، اللہ کے ساتھ ظلم کرنے والے۔ تو بہرحال یہ وہ جرائم ہیں کہ جو کہ ان کے ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقیدے کے اعتبار سے رکھے۔ پھر قرآن مجید میں ہم مزید دیکھیں ان کے جرائم کا تذکرہ وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ویسے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں قرآن مجید میں تو یہ مقام آپ نوٹ کر لیں کہ جہاں پر اس مقام پر یہ کم و بیش جو ہے وہ 10 رکوع ہیں کہ جو کہ بنتے ہیں، یعنی رکوع نمبر 5 سے سورہ بقرہ کے آغاز سے اور رکوع نمبر 15 کے آغاز تک اللہ تعالیٰ نے ان یہود پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب نعمتوں پر جو روش درکار ہوتی ہے اللہ کی اپنے بندوں سے وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ نعمتوں پر کیا ادا کریں؟ شکر ادا کریں، لیکن ناشکری انہوں نے کی اور پھر جرائم بھی ساتھ ساتھ کیے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے لسٹ ڈاؤن کیا اس مقام پر، اور پھر ساتھ ساتھ ان کی جو ناشکریاں تھیں اور ان کے جو جرائم تھے وہ بھی لسٹ ڈاؤن کر دی، اور ان پر 4 شیٹ ہے کہ جو کہ لگا دی۔ اور پھر یہ اس امت محمدیہ سے پہلے یہ امت کے درجے پر فائز تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حرام خوریوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے امت کا تاج ان سے لے کر، اور یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس امت میں میں اور آپ شامل ہیں یہ اعزاز ہے کہ جو کہ اس امت کو عطا فرما دے, ان کو پھر معزول کر دیا امت سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اب ان کی نافرمانیاں جرائم کیا ہیں؟ مزید دیکھیے کہ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بہرحال یہ ہے کہ پھر کیونکہ یہ 12 قبائل تھے تو ہر قبیلے سے 70 بڑے بڑے سردار موسیٰ علیہ السلام نے چنے کہ تاکہ یہ اللہ کے حضور یہ حاضر ہو کے اپنے اس شرک کی جو ہے وہ معافی مانگے. 70 بڑے بڑے سردار لے کے کوہ طور پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے ایک نرالا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 میں آتا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, کہ یاد کرو کہ جب تم یعنی موسیٰ علیہ السلام سے تم نے یہ کہا کہ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, کہ موسیٰ ہم آپ کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا نہ دیکھیں, جب تک ہم آپ کی بات نہیں مانیں. یعنی یہ ایک تخریبی سوچ تھی کہ جو کہ ان کی اس کا اظہار ان کے خوب سے باطن کا ہوا, کیونکہ ماننا ان کو تھا نہیں, ان کی سرشت میں اللہ کی نافرمانی وہ کھٹی میں پڑی ہوئی تھی. لہذا انہوں نے نرالا مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی بات اس وقت تک نہیں, توبہ کرنے آئے تھے, معافی طلب کرنے آئے تھے اور یہاں پر آ کے اللہ کے حضور یہ ٹھٹائی ہے کہ جو کہ انہوں نے اختیار کی کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھیں. تو پھر فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے تم پر ایک یعنی عذاب کڑک کی صورت میں, ایک گرج کی صورت میں جو ہے وہ نازل کیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم یہ پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ان کی جو یعنی جرائم کی فہرست ہے اس میں سے ایک جرم یہ بھی تھی. پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ اتنی چہیتی قوم تھی کہ فرعون کے چنگل سے آزادی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو حاصل ہوئی. یعنی وہ فرعون آل فرعون کے جو ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آزادی دلائی اور پھر موزانہ طور پر نکالا ہے فرعون کے چنگل سے اور فرعون کو غرقاب کر دیا. سامنے سمندر آ گیا, پیچھے فرعون آل فرعون پکڑنے کے لیے پہنچ گئے تعاقب کرتے ہوئے, اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ہے سمندر پر اور پانی کا جو قانون اللہ نے بنایا کہ واٹر کیپس ہی سرفیس, کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے, قانون بنانے والا اللہ ہے, جب چاہے اپنے قانون کو توڑ دے روک دے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسا ماریے پانی کا, پانی کا تود العظیم, قرآن کہتا ہے دو پہاڑوں کے مانند کھڑا ہو گیا اور درمیان سے خوش راستہ نکل گیا. اور یہ پوری قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ فرعون کے چنگل سے نکلی, صحرا سینا میں آ گئی اور اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تعاقب کرتے ہوئے فرعون آل فرعون جب اس خوش راستے پر آیا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا, وہ برابر ہو گیا اور اس میں یہ غرقاب ہو گئے پورے. اور جب یہ صحرا سینا میں آئے تو تپتا ہوا ریگستان بادلوں کا سایہ ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا, من و سلوا نازل ہو گئے, پکا پکایا کھانا. 12 قبائل تھے, ایک چٹان سے موزانہ طور پر 12 پانی کے چشمے پھوٹ نکالے گئے, اتنی چہیتی قوم. اب آگے ارض فلسطین ان کا آبائی وطن تھا, ان پر مشرق قوم جو ہے وہ قابض تھی, تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم انہیں پہنچایا کہ بھئی یہ زمین اللہ نے فتح ہے کہ جو کہ تمہارے لیے لکھ دیے, بس تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں قتال کرنا ہے, تمہیں اس کے اندر جا کے جو ہے وہ ان دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے, فتح گارنٹیڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے. لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی اور اس کا تذکرہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے کہ کورا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام, یعنی جن کے احسانات دیکھیں آپ کتنے تھے, لیکن یہ ہے کہ ایسی بے وفائی کا معاملہ انہوں نے کیا اپنے وقت کے رسول سے کہ کورا جواب دے دیا کہ موسیٰ ہم اس قوم سے لڑ نہیں سکتے. وہ تو بڑی زور آور قوم ہے, امال کا نامی قوم تھی, مشرک قوم کہ جو کہ اس ارض فلسطین پر قابض تھی. انہوں نے کہا کہ فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, اے موسیٰ آپ اور آپ کا جب رب جا کے جنگ کریں, ہم یہیں بیٹھے ہیں, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا انہوں نے بیٹھ رہنا ہی پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک اسی صحرا میں ان کو پھٹکتا چھوڑ دیا. اور یہ ہے کہ یہ اپنی منزل آگے وہ پہنچ نہیں پاتے تھے, اسی صحرا میں پھٹکتے رہے کتنے سال, 40 سال. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تذکرہ ہے کہ جو کہ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا. پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کو جو ہے وہ بدل دیا کرتے تھے، اپنے محل و مقام سے اپنی زبان کو مڑوڑ کر اللہ کے احکامات کو، اس کے مفہوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ان کے یعنی ایک سرشت میں یہ جرم تھا کہ جو کہ موجود تھا۔ اب 40 سال کے بعد ایک نئی نوجوان نسل پروان چڑھی اور یوشع بن نون کی قیادت میں پھر اس ارض فلسطین پر حملہ ہوا اور ان کو کامیابی ملی۔ اب یہ فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم انہیں پہنچایا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھو تم فاتح بن کر داخل ہو رہے ہو، لہذا تم اس سرزمین میں داخل ہونا حتتن کہتے ہو، حتتن اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ لیکن ان کا جو جرم قرآن مجید میں بیان ہوا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، پس بدل ڈالا ان ظالموں نے اس بات کو برخلاف اس بات کے کہ جو ان سے کہی گئی تھی۔ ان سے کہا گیا تھا کہ تم فاتح بن کے داخل ہو رہے ہو تو حتتن، مطلب کیا ہے عربی میں حتتن کا، کہ اللہ ہمیں بخش دے، آج ہی کے ساتھ داخل ہو، لیکن انہوں نے اس جملے کو اس لفظ کو بدل کے اور یہ داخل ہوئے ہنتتن، ہنتتن کہتے ہیں اے اللہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، وہی غلامانہ ذہنیت۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس طرح سے جملوں کو تبدیل کر دیا کرتے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ جب یہ اللہ کے رسول کی محفل میں آتے تھے اور اللہ کے رسول خطاب کر رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام اگر یہاں اللہ کے رسول رخ کیے ہوئے تو یہاں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو آواز نہیں آتی تھی، تو صحابہ کرام اللہ کے رسول سے فرماتے تھے رائنا، کہ اے اللہ کے رسول ذرا ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف بھی نظر کرم کیجیے تاکہ ہم آپ کی گفتگو سن سکیں۔ تو یہ رائنا کا لفظ صحابہ کرام استعمال کرتے تھے اللہ کے رسول کے۔ اب یہ محفل میں ہوتے تھے تو اتنا بغض اللہ کے رسول کا ان کے اندر تھا کہ یہ رائنا کو بگاڑ کے کہتے تھے رائنا، یا کا اضافہ کر دیا کرتے، اور رائنا عربی میں کہتے ہیں اے ہمارے چرواہے کو، یعنی یہ تنزن اللہ کے رسول پر یہ تیر ہے کہ جو کہ برساتے تھے رائنا۔ اس طرح سے محل و مقام سے لفظ کو بگاڑ دیا کرتے۔ ان سے کہا گیا کہ سمینا و آتانا کو، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو یہ سمینا اور اپنی زبان کو مڑوڑ کے کہتے تھے وہ آسینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جرم بھی ہے ان کا کہ جو کہ یہ اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ بدل دیا کرتے تھے اپنے محل و مقام سے۔ باقی یہ ہے کہ ان کا ایک جرم ان کے ایک گروہ کا بنی اسرائیل کے وہ اصحاب الصفت کا جو وہ واقعہ ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں بھی اشارتاً کیا، لیکن اس کی تفصیل آتی ہے سورہ اعراف میں۔ یہ اصحاب الصفت کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل میں ایک گروہ تھا اور انہوں نے اللہ کے حکم میں ہیلا سازی، یعنی بالکل ابتدا سے کہ جب بھی اس کائنات کو اللہ تعالی نے بنایا تو جمعہ کا دن عبادت کے لیے اپنے بندوں کے لیے رکھا تھا اللہ سبحانہ وتعالی، لیکن ان یہود نے جمعہ کے بجائے ہفتے کا دن ہے کہ جو کہ ضد پر اڑ کے اپنے وقت کے نبی سے یہ کہلوایا اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ ہمیں جمعہ کے بجائے ہفتے کا دن ہے کہ جو عبادت کے لیے مختص کر دیا جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن ان کے لیے مختص کیا، لیکن ساتھ میں آزمائش بھی کی، خاص طور پر ان اصحاب سب کے لیے، سب عربی میں یعنی کہتے ہیں ہفتے کے دن کو۔ تو بہرحال یہ سمندر کے کنارے پر آباد تھے اور ان کا سارا جو اکنامک ایکٹیویٹی تھی وہ مچھلیوں کے شکار پر تھی، لہذا اللہ کا حکم یہ تھا کہ اب ہفتے کے دن تمہیں شکار نہیں کرنا، بقیہ دن تم کر سکتے ہو، ہفتے کا پورا دن اب تمہیں عبادت میں گزارنا۔ اب ہوتا یہ تھا آزمائش کے ہفتے ہی کے دن مچھلیاں ہیں کہ جو کہ سمندر میں اٹکلیاں کرتی ہوئی وہ آتی تھیں اور بڑی یعنی تعداد میں آتی تھیں، اور بقیہ دن آتی نہیں تھی، اور انہیں بھی پتہ چل گیا کہ بھائی بقیہ دن ہے کہ جو کہ شکار کیا جائے گا، صرف ہفتے کے دن ہی شکار نہیں کریں گے، تو ہفتے کے دن وہ بہت زیادہ تعداد میں آتی تھی۔ اب یہ ہے کہ ان پر ایک آزمائش کا معاملہ آیا اور انہوں نے پھر اللہ کے حکم میں ہیلا سازی کی، انہوں نے سمندر سے جو ہے وہ نالیاں بنا لی اور آگے گھڑے کر لیے، اور یہ ہے کہ وہ نالیوں سے پانی بھی آتا تھا، مچھلیاں بھی آتی تھیں، اور گڑوں میں وہ مچھلیاں اسٹور ہو جایا کرتی تھیں، اور ہفتے کے دن یہ گڑوں سے مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے کہ بھئی یہ تو اللہ نے ہمارے لیے ممنوع کیا ہے، ہم تو عبادت کریں گے، اور بقیہ دنوں میں جا کے گھڑوں سے مچھلیاں اور شکار کر کے اور پھر اس کو استعمال کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم نے تو کوئی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہے کہ جو کہ آیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ بندروں کی شکل ہے کہ جو کہ ان پر بنا دی گئی، ان کی شکلیں ہیں کہ جو کہ مس کر دی۔ تو یہ اللہ کے مختلف عذاب ہیں کہ جو کہ ان پر آئے ہیں. بہرحال یہ تسلسل انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے, وقت مکمل ہو گیا. مزید کچھ جرائم ہیں کہ جو کہ یہود کے ہمارے سامنے انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیں گے. تو میری گزارش اصل میں یہ ہے کہ جو بھی یہ قضیہ فلسطین کے حوالے سے ہمیں جو اصل مجرمانہ کردار ہے, جو ظالمانہ کردار ہے, اور تاریخ جو کہ خاص طور پہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ان کے کردار کو جو ہے وہ نمایاں کرتی ہے, وہ آج ہمیں بھی اس سے اویئر ہونے کی ضرورت ہے, اپنے بچوں کو بھی کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے جو بھی دوست اقارب ہیں ان کے آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم اپنے اصل دشمن کو جو ہے وہ پہچان سکیں. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو بھی دین کے تقاضے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ ادا کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.